نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال: فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء، خطباء کرام، معزز خواتین و حضرات، اور عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو آپ کو 12 ربیع الاول کی رات عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کیف اور سرور بھری رات اور کیف اور سرور بھری محفل جس کی مثال شاید سال ہا سال سے نہ تھی اور آئندہ بھی سال ہا سال، اللہ کرے ہر سال اس کی مثال ہمیں ملتی رہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آئندہ بھی نہیں ہوگی، اللہ کرے ہر سال اسی کی مثال قائم رہے اور اضافہ رہے. اور اللہ رب العزت کا بڑا کرم تھا، اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی بڑی خیرات تھی، رحمت کی برسات تھی، پھر جس کثرت کے ساتھ لوگ شریک ہوئے، جس کو ملک کے تمام اخبارات نے بغیر استثناء کے اپنے طور پر لاکھوں کا اجتماع لکھا، ملک کے اخبارات نے، یہ ہمارا سٹیٹمنٹ نہیں تھا، آپ نے پڑھے گا نہیں اخبارات، جی کیا لکھا اخبارات نے؟ لاکھ، جنگ نے 2 لاکھ لکھا، جنگ نے دونوں دن کی خبروں میں 2 لاکھ لکھا، اور باقی اخبارات نے تصویر کے ساتھ لاکھوں کا، لاکھوں میں کام 2 لاکھ سے بھی بڑھ گیا، اللہ بہتر جانے کتنا تھا، لیکن یہ وہ اخباری نمائندوں کی اور وقائع نگاروں کا اور دنیا کا مشاہدہ، وہ تو ایک سمندر تھا، حد نگاہ تک اس کی کوئی حد نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے. اور پھر جو منظر تھا بارش کا، کیا خوب منظر تھا، وہ ایک سہانا خواب تھا. آپ سارے شریک تھے یا یہی بیٹھے واہ واہ کر رہے ہیں؟ کون کون شریک تھا؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیف آیا جی. کئیوں کا خیال ہوگا کہ اب سیاسی دور شروع ہو گیا ہے، شاید روحانی محفل کی طرف توجہ کم ہو اور ذوق کم ہو جائے، یہ بھی کھٹکا کئیوں کو تھا یا نہیں تھا؟ ایمانداری سے کہیے، جن کو تھا ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں، جن کو یہ ڈر تھا. یہ عقیدے کی کمزوری، یہ مشن کے بارے میں اعتقاد اور اعتماد کی، تو میں سمجھتا ہوں کئیوں کے دلوں میں ابر کمزوری ہے، اس کو دور کر لیا کر. مگر یہ سیاسی دور تھا، مگر کیف و سرور روحانی پہلے سے بڑھ کر تھا یا کم تھا؟ ابھی آئندہ کمزوری رہے گی عقیدے کی؟ ہمیشہ پختہ اعتقاد رکھا کریں، اعتقاد پختہ رکھا کریں، فکر کہ آپ لوگ ہی نہیں، مرکز میں بھی ایسے بادشاہ موجود ہوتے ہیں، ہوتے ہیں نا بعض اوقات، خان صاحب نہیں ہوتے، ہوتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ان پر محنت کرتے رہتے ہیں آپ لوگ، اور ان کی اصلاح کر کے تقویت وہاں پہنچاتے رہتے ہیں، مگر ایسے وہم اور جراثیم اور وسوسے تو آتے ہیں نا، انشاءاللہ تعالی اگر ہمارا من صاف ہے اور ہماری نیت اچھی ہے صالح ہے اور اللہ رسول کی رضا کے لیے جو بھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو پھر کبھی کرم اور خیرات میں کمی نہیں آئے گی، خیرات میں اور کرم میں کبھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور نہیں آئے گی. تو باوجود اس کے کہ جی ہاں لاہور والے لوگ میلاد مارچ میں شریک نہیں تھے، کاش آپ وہ منظر دیکھتے، آپ یقین جانیے وہ منظر دید نہیں تھا جب شیخوپورہ سے چلے ہیں اور چوک میں لاہور کا راستہ چھوڑ کر باقی تینوں اطراف فیصل آباد، شیخوپورہ روڈ، سرگودا روڈ، بسوں کا ایک سمندر تھا حد نگاہ تک، وہ دنیا دیکھ کر آشش کر اٹھی، ایک عجیب منظر تھا. اور پانچ گھنٹے ٹریفک بلاک رہی، چھ سات گھنٹے، پانچ گھنٹے شیخوپورہ سے لاہور آنے میں لگے، اور ایک عجیب منظر تھا وہ، بسوں کا ایک قافلہ تھا، لاکھوں لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. تو وہ بڑی بڑا کامیاب رہا الحمدللہ تعالی. جی ہاں، اور خواتین کو بڑی مبارک دیتا ہوں، یہ بات درست ہے کیونکہ آج ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر، وہ بطور خاص اتنی کثیر تعداد خواتین کی، میرا خیال ہے خواتین نے ریکارڈ توڑ دیا پچھلے تمام اجتماعات کا. تو میں منہاج القرآن ویمن لیگ کو اور ایم ایس ایم کی طالبات کو اور بیٹیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام بہنوں کو اور خواتین کو جنہوں نے شرکت کی اور اسے کامیاب بنایا، انہوں نے حق ادا کر دیا. اور موسلا دھار بارش میں مردوں کا کھڑا رہنا عجیب ہے، مگر بہنوں کا بیٹیوں کا کھڑا رہنا عجیب تر ہے، عجیب تر ہے، معصوم بچوں کے ساتھ. تو یہ خواتین کی کرامت ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، برکت دے، اور آپ مشن کی عزت میں اضافے کا باعث ہوتے رہیں. اور جو لوگ سیاسی لوگ آئے تھے ان کے چہروں کے اثرات بھی دیکھے تھے آپ نے؟ کسی کو روتے ہوئے بھی دیکھا یا نہیں سیاسی لیڈروں میں سے؟ جی دور تھے، ان میں روئے بھی اور ان کے اوپر عجیب کیفیات تھی. دیکھیے یہ جو اللہ رسول کی محبت کا گوشہ، ایمان کا ایک گوشہ، طاقتور یا کمزور ہر مسلمان کے اندر ہوتا ہے، تو چنگاری تو ہوتی ہے، اگر اسے بجھنے دیں تو بجھ جائے، کوئی بھڑکانے والا ہوا دینے والا ہو تو جل اٹھتی ہے. چنگاری ہر ایک میں ہے. اب اس جگہ پر ان کو لانے کا مدعا یہ تھا کہ اس چنگاری کو ہوا ملے. اس لیے میں نے جملہ بولا تھا کہ یہ سیاست اور مادیت کے سفر میں تو ہمارے ساتھ ہیں، میں نے چاہا کہ دین اور روحانیت کے سفر میں بھی ساتھ ہو لیں. یہ بات اچھی تھی یا نہیں تھی؟ آپ کے دل کو اچھی لگی؟ اور الحمدللہ وہ خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، مبارکیں دی. اور بعضوں نے تو ان میں سے مجھے یہ کہا کہ میں اس سے پچھلے سال مدینہ پاک میں تھا، 12 ربیع الاول عمرے پر مدینہ پاک تھا، روضہ رسول پر تھا، اور وہاں حاضری دے کر مجھے کیفیات میرے اندر قائم نہ ہوئی، روحانی کیفیت پیدا نہ ہوئی، اور مجھے دکھ ہوا اور بوجھ تھا کہ یا اللہ میرے ایمان کو کیا ہو گیا ہے، میرے دل کو اور ایمان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہاں بھی مجھے وہ انفتاح نصیب نہیں ہوا. اور کہتے ہیں سال بھر سے بوجھ تھا، اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کو لاکھوں دعائیں دیتا ہوں کہ وہ بوجھ دور ہو گیا، کہ اس رات آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کی جو نسبت تھی جس کے گویا کم پڑ جانے کا مجھے بوجھ تھا سال بھر سے، وہ اس رات قائم ہو گئی اور میرا بوجھ اتر گیا. تب میرا بوجھ اتر گیا. تو کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، سب مسلمان ہیں، بس یہ جو ہوا ہے یہ ہر ایک کو ملے تو چنگاری جلتی رہتی ہے، اسی میں خیر ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ ازدواجی زندگی میں بیویوں کے حقوق کے باب میں ارشاد ہو رہا ہے، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، فرمایا فنکحوہن باذن اہلہن. اس میں تو ان سے نکاح کا حکم ہے کہ ان کے اہل کے ذریعے، اگر عاقل بالغ ہیں تو خود، چھوٹی ہیں یا وکیل اور ولی ہے تو ان کی معرفت، تاہم ان کی اذن اور اجازت سے، خابلا واسطہ ہو یا بال واسطہ ہو، ان کی اجازت اور رضامندی کے ساتھ ان سے نکاح کیا جائے. اس میں نکاح کے باب میں ان کا حق واضح کیا گیا ہے کہ ان کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا, یہ ان کا حق ہے. آگے ارشاد ہوا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تو نکاح میں جو ان کے لیے اجر یعنی مہر مقرر کیا گیا ہے معروف طریقے سے, وہ مہر ان کو ادا کر دیا کرو. یہ اگلا رائٹ ہے. کیا وہ مہر ان کو؟ ہمارے ہاں سب سے پہلا ظلم جو ازدواجی زندگی میں بیویوں پر ہوتا ہے اور اس ظلم سے ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے, وہ یہ کہ شادی میں جو مہر مقرر ہوتا ہے کتنے گھر ایسے ہیں جو وہ مہر ادا کر دیتے ہیں. اگر میں آپ ہی سے سوال کر لوں کہ آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں اور ان میں سے شادی شدگان نے جو جو مہر مقرر کیے تھے کتنے ہیں جنہوں نے آج کے دن تک وہ ادا کر دیے؟ جو ادا کر چکے وہ ہاتھ کھڑا کریں, میں آپ کی تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں, نیچے کریں. اور جنہوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا, ادا کرنا ہے, وہ ہاتھ کھڑا کریں. جنہوں نے ادا نہیں کیا, ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. یہ منہاج القرآن کا اجتماع ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو دین کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق دے رکھی. ورنہ معاشرے کے حالات کا جائزہ لیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے گھرانے ہیں کہ جو مہر مقرر ہو لیتے ہیں مگر ادا, بہت سے گھرانے ہیں کہ نہیں, ہزارہا گھرانے, وہ مہر مقرر کرنے کا مطلب ادائیگی سمجھتے ہی نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی علیحدگی تھوڑی کرنی, جتنا چاہو. جب پوچھتے ہیں جی کتنا لکھ لیں, وہ کہتے ہیں جی بادشاہ جتنا چاہو لکھ لو, ہم نے کوئی طلاق دینی, ہم نے تو آباد رکھنا ہے, ہم نے تو بسانا ہے, ہم نے کوئی علیحدگی نہیں کرنی, جتنا جی میں آئے لکھ لیں. تصور یہ بن گیا ہے بدقسمتی سے کہ مہر کا تعلق علیحدگی کے ساتھ ہے. نہیں, مہر کا تعلق پھوٹنے کے ساتھ نہیں, مہر کا تعلق جڑنے کے ساتھ ہے. مہر کا تعلق جدائی کے ساتھ نہیں ہے, مہر کا تعلق ملاپ کے ساتھ, مہر کا تعلق طلاق کے ساتھ نہیں, مہر کا تعلق نکاح کے ساتھ. یہ نکاح کے اندر جو واجبات ہیں ان میں سے ہے. اور جو شخص اس نیت سے نکاح کرے اور مہر مقرر کرے کہ میں نے مہر ادا نہیں کرنا, مہر ادا جتنا بھی مقرر ہو لے ادا نہیں کرنا, اس شخص کے نکاح پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فَهُوَ زَانٍ فَهُوَ زَانٍ فَهُوَ زَانٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, اس شخص کا نکاح باطل ہے. اور جو شخص مہر ادا نہ کرنے کی نیت پر نکاح کرے اور مہر مقرر کرے, حضور نے فرمایا وہ زانی ہے, وہ بدکار ہے, وہ بدکار ہے. لہذا جو مہر مقرر ہو وہ ادا ہو جانا چاہیے. اور اچھا طریقہ ادائیگی کا کیا ہے کہ پہلے ہی ادا کر دیا جائے, جو ہی نکاح ہو اور رخصتی ہو, زوجہ آپ کے پاس آئے, سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جو مقرر کیا شریعت کے باعزت اور معروف طریقے کے مطابق ادا کر دیں. کیا کر دیں؟ ادا. یہ پہلی شرط. لہذا مہر مقرر کرتے وقت اپنی مالی استطاعت کو دیکھا کریں. اب یہاں شرعی مہر کی بات آ جاتی, لوگ کہتے ہیں جی کتنا مہر رکھ لیں, وہ کہتے ہیں جی شرعی مہر رکھ لو, شریعت کا مہر رکھ لو. اب یہ یاد بات کو رکھ لیں, شریعت کے مہر کی کوئی حد مقرر نہیں, کوئی مہر ایسا مقرر نہیں کیا گیا شریعت نے جسے کہا جائے کہ یہ شرعی مہر ہے. ایک حدیث پاک سے کم از کم کی حد مقرر ہے کہ اس سے کم نہیں ہو سکتا, وہ اس زمانے میں 10 درہم مقرر کیا تھا حضور علیہ السلام نے. کیا؟ اس زمانے کی مالیت, کرنسی کا ریٹ, چاندی سونے کے بھاؤ اور حالات اور معاشی اور اقتصادی احوال کے مطابق 10 درہم یہ تھا کہ اس سے کم نکاح نہیں ہو سکتا اس کے کم پر. مگر شرعی مہر کیا ہوگا وہ مقرر نہیں, ہر ایک شخص کے مالی حالات کے مطابق جدا جدا ہے. میں اگر مثال کے طور پہ 10,000 روپیہ مہینے کا کمانے والا آدمی ہوں اور میری انکم ذاتی 10,000 ہے, اور میری بیوی اگر مانگے نکاح کے وقت کہ مجھے مہر یک مشت دے دیں, تو میں اپنی مالی طاقت و استطاعت کے مطابق جو یک مشت اپنے وسائل سے دے سکوں, جتنا دے سکوں یک مشت قرض اٹھائے بغیر, وہ شرعی مہر ہے میرے حق میں. کوئی شخص اگر 1,000 دے سکتا ہے یک مشت اپنے وسائل میں سے, استطاعت اتنی ہے, تو اس کے لیے 1,000 شرعی مہر ہے. एक शख्स यकमुश्त जब बीवी मांगे लाख दे सकता है, वो लाखों पति है, लाख दे सकता है, उसका शरी महर लाख रुपया। एक आदमी करोड़ों पति, वो 5 लाख दे सकता है, 10 लाख, 1 मिलियन दे सकता है, 10 लाख। यकमुश्त बीवी के मुतालबे पर अपने वसायल में से उसका शरी महर 10 लाख रुपया है, किसी का 50,000 रुपया है। तो शरी महर इंसान के जाती वसायल पर इनेसार होता है। तो और ये इसलिए कि वो महर अदा करना है, वो महर। तो जब आप अपने वसायल के मुताबिक मुकरर करेंगे तो जो ही अक्द हो जाए, रुखसती हो जाए, तो नेकी का काम ये है कि सबसे पहले बीवी का जो हक है वो महर उसको अदा करो, ताकि उधार और कर्ज न रहे, कर्ज न रहे, ये अदा हो जाना चाहिए। तो पहला हक है बीवी का जो उसको मिल जाए। और ये हक मुकरर करते हुए इंसान बखील न बने, कंजूस न बने कि वसायल तो आपके लाख रुपया देने के हैं मसलन, कि महर लाख भी दे सकते हैं। और इसमें यह भी बता दूं थोड़ा कि आपके वसायल तो कम होंगे, तो शादियों पर आजकल लोगों को न्योंदरे मिलते हैं, शादियों पर पैसे लोग देते हैं तो शादियों के खर्चे निकल आते हैं उसमें से, और बाज लोग लाखों रुपए शादी पर उनको बटोर लेते हैं। लाखों रुपए मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते, तो खर्चे भी निकाल लेते हैं। तो वो ये ना देखे कि मेरी इनकम अपनी जाती वसायल तो 4-5 हजार रुपए की ताकत है, वो ये देखे कि 5 हजार तो चलो मेरी ताकत है, और ये 5 लाख रुपए जो हुआ पड़ा है शादी पर। तो बीवी को यकमुश्त देने की पोजीशन में आप शादी के वक्त हो गए हैं ना, तो महर मुकरर करना ये एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट भी होता है, बीवी के लिए इज्जत नफ्स का एक ऐलान, एक ऐलान होता है, एक निशान होता है। वो अपना नफ्स आपके सपुर्द कर रही है, अपनी जान, अपना जिस्म आपके सपुर्द कर रही है, अपनी इज्जत आपके सपुर्द कर रही है। अब देखना ये है कि आप उस इज्जत की क्या कदर करते हैं, क्या रिगार्ड करते हैं, जवाब में क्या रिस्पेक्ट और क्या रिगार्ड देते हैं। ये रेसिप्रोकल चीज है, रेसिप्रोकल लिंक है। लिहाजा अगर आपके शादी के मौके पर वसायल ज्यादा हो गए अल्लाह ने दिए, तो उसी फराख दिली के साथ और इज्जत के तसव्वुर के साथ बीवी का महर भी मुकरर करें और महर अदा करें। अगर आप 50,000 दे सकते हैं 50,000 दे दें, लाख दे सकते हैं लाख दे दें, इससे ज्यादा दे सकते हैं ज्यादा दे दें। फिर आप लोग जेवर बनाते हैं, बेटे वाले जेवर बनाते हैं ना, किसके लिए बनाते हैं? बहू के लिए, बेटे ने तो नहीं पहनने। जब बहू के लिए बनाए तो बहू को तोहफा दे दिए, गिफ्ट दे दिया ना आपने। तो जब जेवर भी बहू को दे रहे हैं और उसने उसी को आपने दे दिए, उसको भी महर में शामिल कर लें, ताकि शरण वो उसकी मालिक भी बन जाए, ताकि महर की कीमत, महर का जो है समझें वो क्वांटिटी भी बढ़ जाए, और महर एक रिस्पेक्टेबल तरीके से, एक मुअज्जज तरीके से मुकर्रर हो जाए। तो जेवर भी उसमें लिख दें, और अलावा कैश जो दे सकते हैं दे दें। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना था, आपने लोगों के माली हालात को देखते हुए और इस दिवाजी जिंदगी के हवाल का जायजा लेते हुए आपने चाहा कि मैं महर की मैक्सिमम लिमिट मुकर्रर कर दूं। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला उन्होंने चाहा कि मैं लेजिस्लेशन कर दूं, यानी कानून साजी कर दूं, किस चीज की, कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा महर की हद यह है। वो चाहते थे कि उस हद से ज्यादा मुकर्रर न किया जा सके, इसके लिए लेजिस्लेशन करना चाहते थे। तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन, उन्होंने अपना एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल रखा पार्लियामेंट के सामने। आज की भी पार्लियामेंट है हमारी, और हम जमहूरियत की बातें भी करते हैं, और जरा खिलाफत राशिदा की पार्लियामेंट भी देखें और खिलाफत राशिदा के यहां जमहूरियत भी देखें। यहां तो अगर कोई बिल पेश कर दे वजीर आजम की तरफ से और रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई बिल हो जाए और पता हो कि वजीर आजम साहब ये चाहते हैं, मजाल नहीं है 14वीं तरमीम के बाद कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में और नेशनल असेंबली में कोई एक शख्स रूलिंग पार्टी का उसमें से इख्तलाफ कर जाए, जो इख्तलाफ करेगा उसकी सीट गई, कैंसिल कर, किक आउट कर दिया जाएगा उसकी। ये जमहूरियत है आज की, है या नहीं बोलिए? और खिलाफत राशिदा के दौर की जमहूरियत देखी, کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بل پیش کیا مہر کی میکسیمم لمٹ فکس کرنے کا، مہر کی آخری زیادہ سے زیادہ حد مقرر کرنے کا بل پیش کیا اپنے پارلیمنٹ میں. ایک خاتون کھڑی ہو گئی، صحابیہ کھڑی ہو گئی. تو صحابیہ کے کھڑے ہونے کا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی بھی نمائندگی تھی صحابہ کرام کی پارلیمنٹ میں، تھی یا نہیں تھی؟ پارلیمنٹ میں نمائندگی تھی، تبھی تو کھڑی ہو کر آپ نے خلیفہ وقت کو چیلنج کر دیا، بل کو چیلنج کر دیا. اور کھڑے ہو کے معلوم ہے کیا کہا؟ کہا کہ اے عمر یا خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ، جس شے کی حد اللہ نے مقرر نہیں کی، آپ کون ہوتے ہیں حد مقرر کرنے والے؟ یہ جواب تھا، جس پر حد اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کی، اس کو بے حد چھوڑا ہے، ہر ایک کی استطاعت پر چھوڑ دیا ہے، آپ کہاں سے حق رکھتے ہیں حد مقرر کرنے کا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوال کیا اس خاتون سے، پوچھا بی بی یہ بات کہ اللہ نے حد مقرر نہیں کی کس اتھارٹی سے کہہ رہی ہو؟ کہاں ہے یہ حد کہ اللہ نے حد مقرر نہیں کی؟ اس خاتون نے قرآن مجید کی آیت کوٹ کر دی اتھارٹی کے طور پر، کہا کہ اے سیدنا فاروق اعظم، اللہ نے فرمایا وَإِنْ اِعْتَعْتَاهُنَّ آتَيْتَهُنَّ اِحْدَاءً قِنْتَارًا، اگر تم عورتوں کو سونے کے ڈھیروں کے ڈھیر بھی دے چکے ہو مہر میں، تو علیحدگی اور طلاق ہو جائے تو واپس نہ لو. اگر علیحدگی طلاق کی نوبت آ جائے تو فرمایا کہ مہر واپس نہ لو. اور یہاں مہر کا ذکر کرتے ہوئے ان آتیت تمہنہ اہداءً قنطارًا، اسی طرح ہے قرآن مجید کی، دیکھو حافظ ہے، فَإِنْ آتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اسی طرح لفظ ہے نا، میں احتیاط میرے ذہن میں ہے، میں نے کہا کوئی لفظ غلط نہ ہو جائے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم ان کو قنطارا سونے کے ڈھیروں کے ڈھیر بھی دے چکے ہو تو اس میں سے کوئی تھوڑی سی چیز بھی واپس نہ لو. تو فرمارش کرنے لگی کہ جب مہر کو اللہ پاک نے قنطار سونے کے ڈھیروں کے ڈھیر کا لفظ فرما دیا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی آخری کوئی حد نہیں، جس کے پاس جتنی طاقت ہے مقرر کر لے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب خاتون کی دلیل سنی تو معلوم ہے کیا فرمایا؟ فرمایا اصابت امرأۃن وخطا امرؤن، فرمایا عورت ٹھیک فیصلے پر پہنچی اور مرد خطا کر گیا. فرمایا عورت نے صحیح بات کی اور مرد خطا کھا گیا، آپ نے اپنا بل واپس لے لیا، بل واپس لے لیا اور حکم وہی برقرار رہا. یہ تو ایک جمہوریت کی مثال تھی، لیکن اس میں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ان آتیتم احداہن قنطارن سے کہ اللہ پاک نے یہ واضح کیا قنطارا کے لفظ سے کہ جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ بہو کے لیے، آنے والی بیٹی کے لیے بیٹے کی طرف سے مہر مقرر کرتے ہوئے والدین بخیلی اور کنجوسی سے کام نہ لیا کریں. بولیے، بخیلی اور کنجوسی سے کام نہ لیا کریں. تو گویا بخیلی اور کنجوسی کو ختم کر کے اللہ پاک نے پہلے دن سے آنے والی بہو کے لیے عزت کا راستہ کھول دیا. لیکن ہمارا رویہ بخیلی اور کنجوسی کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور جو مقرر کرتے ہیں وہ بھی دینے کا نہیں سوچتے. اللہ رب العزت نے فرمایا محسنات غیر مصافحات، اور پھر فرمایا اس طریقے سے تم ان کو حسن میں، عزت کے، حفاظت کے قلعے میں لے رہے ہو. نکاح ایک قلعہ ہے حفاظت کا جس میں آ جاتی، یعنی وہ قلعہ بند ہو جاتی ان کے لیے. فرمایا محسنات، وہ قلعہ بند یعنی اللہ کی طرف سے نکاح کے قلعے میں آ جاتی ہیں، اور قلعہ بند ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کو عزت اور حفاظت مل جاتی، عزت اور حفاظت مل جاتی. اب قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر دوسرا بیان کیا کہ یہ تو نکاح ہو گیا، مہر ادا ہو گیا، اب ازدواجی زندگی شروع ہو گئی. ارشاد فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، حسن معاشرت کے ساتھ پیش آیا کرو. کیا؟ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آؤ. یہ ہمارے ہاں جو تصور عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا، بے عزت سمجھنا، ذلیل سمجھنا، اپنے برابر نہ سمجھنا، کمتر سمجھنا، نیچ سمجھنا، یہ دور جاہلیت کے کافروں کی ذہنیت تھی، جس کو اللہ رب العزت نے مسترد کر دیا، عورت کو عزت عطا کر دی عورت کو. اور یہ ان حقوق میں سے ہے کہ ماں آپ کی جو ہے وہ بھی ایک عورت ہے، اور اولاد کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ کر اسلام نے عورت کی عزت کو نمایاں کر دیا. اولاد کو کہا کہ تمہاری جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. جتنے بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں دھیان سے سن لیں، جتنے بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں بیٹھے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے ان کی جنت ان کی ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. ماں جیسی بھی ہو، بچے توجہ سے سن لیں، ماں جیسی بھی ہو نیک ہے زیادہ نہیں ہے، بہت پڑھی لکھی ہے نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بعض کو دانت دبڑ پلا لیتی ہے ماں یا نہیں پلا لیتی، ان تمام چیزوں سے کوئی غرض نہیں. ماں جیسی بھی ہے وہ ماں ہے، اور اولاد میں سے ہر ایک کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے. اولاد کو ماں کے ساتھ ادب احترام کا رویہ رکھتے ہوئے ماں کے عمل کو، اور باپ کے ساتھ ادب کا رویہ رکھتے ہوئے باپ کے عمل کو دیکھنا نہیں چاہیے. ان کا حق ماں اور باپ ہونے کی بنیاد پر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اولاد کے لیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور اولاد کے لیے باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. جس اولاد سے باپ راضی ہو گیا اس سے اللہ راضی ہو گیا، اور جس سے باپ ناراض ہو گیا اس سے اللہ ناراض ہو گیا. تو باپ کے لیے یہ درجہ دیا کہ یہ خدا کی رضا ہے اولاد کے لیے، اور ماں کا درجہ کیا دیا کہ یہ جنت کا سبب ہے اولاد کے لیے. یہ تو خیر بچوں اور بچیوں کے لیے میں نے نصیحت کر دی، لیکن اشارہ سمجھانا یہ تھا کہ پاؤں کے نیچے جنت رکھنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک عورت کو کتنی عزت کے ساتھ نوازا اسلام نے. پھر بیٹی کے لیے عزت ہے، فرمایا جس نے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کو شفقت محبت اور اس نے سلوک کے ساتھ پالا اور اچھی تربیت فرمائی، آقا نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک کھڑی ہوئی کوئی صحابیہ یا صحابی کسی نے آقا عرض کیا کہ کسی کی بیٹی ایک ہو تو وہ کیا کرے، فرمایا جس نے اسی ایک بیٹی کو پالا، اچھی تربیت کی، جوان کر دیا، حقوق ادا کر دیے، اللہ اس کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بیٹوں کا بھی حق ہے، مگر بیٹی ہونے کے ناطے حضور علیہ السلام سے زیادہ شفقت پائی. اسلام نے شفقت کا ہاتھ زیادہ رکھا، کیوں کہ عورت کو عزت بلند کی جائے. دور جاہلیت میں عورت کی عزت نہیں تھی، اسلام نے بحال کر دی، حتیٰ کہ آگے ارشاد فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر کوئی بات تمہیں ناپسند بھی ہو، اگر عورت کی کوئی بات تمہیں، بولیے یہ شوہر توجہ سے سنیں، شوہران گرامی قدر، شوہران مکرم، شوہران گرامی قدر، عورت اللہ پاک نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند بھی کرو، یہ بات سننے والے، اگر تم انہیں، اللہ نے فرمایا ناپسند بھی کرو، ان کی کوئی عادت پسند نہیں، شادی ہو گئی ہے، شکل و صورت اتنی اچھی اب نہیں، آپ کی بیوی ہے، بیمار ہے، کوئی پرابلم ہے، ایسا کسی وجہ سے آپ مزاج ایسا ہے. عورتیں جلدی ڈپریشن کا شکار آج کل ہو جاتی ہیں، مرد بھی ہو رہے ہیں مگر عورت زیادہ کمزور ہے، جلد ہو رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں، مزاج میں چڑچڑیاں ہو جاتی ہیں عورتیں جلد، مرد بھی ہوتے ہیں مگر عورتیں، کچھ بیماریاں، کچھ حالات، کچھ گھر کی مشکلات، کچھ عورت ذات کا نفسیاتی طور پہ کمزور ہونا، چڑچڑی ہو جاتی، مزاج میں تلخی آ جاتی، خرابی آ جاتی، وغیرہ وغیرہ کئی اسباب بن جاتے ہیں ناپسندیدگی کے. فرمایا اگر تمہیں کسی وجہ سے ناپسند بھی ہوں تب بھی سلوک بھلائی کا کرو، نفرت نہ کرو، بھلائی کا سلوک کرو. کیوں؟ فرمایا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے مگر اللہ اسی میں خیر رکھ دیتا ہے، اللہ اسی میں خیر رکھ دیتا ہے. اس لیے جس زوجہ کے ساتھ جو رشتہ ہو گیا پھر آخر وقت تک حسن سلوک میں کمی، یہ فریضہ ہے. اگر عورت کی طرف سے اچھا ریسپانس نہ آئے، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے کسی وجہ سے، تب بھی آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے، اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے. عورت کے لیے جو حکم تھے وہ الگ بیان ہو چکے، پچھلے خطاب میں میں نے کر دیے تھے کہ شوہر کے لیے ادب کتنا ہے، کہ حضور نے فرمایا اگر سجدہ کرنا اجازت ہوتی تو میں سب سے پہلا سجدہ بیوی پر واجب کرتا کہ شوہر کو کیا کرے. اور جو بیوی شوہر کو ناراض کرے اور رات گزر جائے صبح ہو جائے، تو حضور نے فرمایا اس پر جہنم کا دروازہ کھل گیا، اور جو شوہر کو راضی کرے اس حال میں جنت کا دروازہ کھل گیا. میں سب حدیث پچھلے خطاب میں بیان کر چکا ہوں، وہ حق الگ ہیں. مگر اب دوسری سمت دیکھنے کی بات ہے کہ عورت کو اللہ پاک فرماتے ہیں کسی وجہ سے ناپسند بھی ہو تب بھی واشرہن بالمعروف، حسن سلوک اور احسان اور بھلائی کے رویے میں کمی نہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمْعَرُوفٍ وَتَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر عورتیں تمہاری اس دیواجی میں زندگی میں رہیں، بیویاں رہیں، تب بھی زندگی پر اس دیواجی زندگی میں خیر، حسن سلوک اور بھلائی کا رویہ رہے، شفقت اور محبت کا رویہ رہے، سخاوت کا رویہ رہے، محبت کا رویہ رہے، مودت کا رویہ رہے، الفت کا رویہ رہے. اور اگر بالفرض خدا نہ کرے، خدا نہ کرے علیحدگی کی نوبت آ جائے، تو علیحدگی بھی بھلائی کے ساتھ ہو، حقوق ادا کرو. قرآن مجید نے بارہا اس بات کو ارشاد فرمایا. اب حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، معاویہ بن حیدہ، ان سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ پوچھتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجت احدنا علیہ، پوچھا یا رسول اللہ میں بتائیے کہ ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے. یہ حدیث ہے کہ ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر، بولیے، کیا حق ہے. اور پوچھا یعنی ہم میں سے کسی کی بھی بیوی ہو، اس بیوی کا شوہر پر ہمارے اوپر کیا حق ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب کھاؤ بیوی کو بھی اسی وقت کھلاؤ. میں نے ایسے شوہر بھی دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو خود تو خوب کھا پی لیتے، گھر کے اندر کھائیں یا باہر کھائیں، مرغے بھی چیر پھاڑ لیں گے، بکروں کی رانیں بھی کھا لیں گے، دعوتیں بھی اڑا لیں گے، گھر بھی بیٹھ کے خوب کھا پی لیں گے، اچھے پہلے ہٹے کٹے سرخ سفید جانور نظر آئیں گے. اور ان کی ایٹ دا سیم ٹائم بیوی کو دیکھو تو بیوی کو کھانے کی ضروری خوراک تک مہیا کرنے کی فکر نہیں کریں گے، بیوی کو وسائل نہیں دیں گے، جو ہوگا خود اچھا بھلا کھا لیں گے. ایک تو ہمارے معاشرے میں بیویوں کا معاشرتی رواج، ثقافت یہ ہے کہ اگر دو بوٹیاں تین ہیں آپ کے سالن میں، غریبوں کا گھرانہ ہے اور گوشت پکا ہے اور دو تین چار بوٹیاں ہی ہیں، تو بیویاں وہی نکال کے شوہر کی پلیٹ میں ڈال دیتی ہیں. یہ ہماری سوسائٹی ہے، ہماری معاشرت اور ثقافت ہے کہ شوہر کی عزت کرتی ہیں وہ بوٹیاں اور شوہر کی پلیٹ میں ڈال دیتی ہیں. یہ تو اس کا عمل ہوا، اللہ اس کو اجر دے گا. اور اس شوہر کو کیا اجر ملے گا کہ جس نے دیکھا کہ ہنڈیا میں کچھ نہیں بچا، نہ میری بیوی کے کھانے کے لیے نہ اولاد کے لیے، اس نے بڑا شکریہ ادا کر کے سارا کچھ ہضم کر لیا، ساری ہضم کر لیے بوٹیاں کھا لی. یہ بے حیائی ہے، یہ تما پرستی ہے، بطن پرستی ہے، خود غرضی ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی بجائے اپنی بیوی بچوں کو دے دے، یا عدل کر لے یا احسان کر لے. عدل کرے تو بانٹ دے، احسان کرے تو سارا دے دے، وہی شوربے کے ساتھ خود کھا لے. گھر میں ان کو فرمایا جب آپ کھائیں جو کھائیں بیوی کو بھی کھلائیں، فرمایا یہ ان کا حق ہے تمہارے اوپر، مطلب کہ ان کی خوراک کا کو نظر انداز نہ کریں، خیال کریں. اور فرمایا اذا تطعمها، ان کو کھا رہی ہے یا نہیں کھا رہی، ان کو کھلانے کا خیال رکھیں، ان کو کھلانے کا خیال رکھیں. اور بعض ایسا بھی خیال رکھتے ہیں، میں نے ایک دلچسپ واقعہ بھی دیکھا. ایک بار ہم کسی قافلے میں تھے، کسی قافلے میں تھے, تو کوئی ایک شوہر تھے وہ اپنی بیوی کے لیے چائے بنا کے لے آئے, بنوا کر ہوٹل سے لے آئے, دیا. بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, انہوں نے کہا میں نہیں پینا سکتی, میں دیکھ رہا تھا قافلے میں تھے. اس نے انکار کیا میں نہیں پینا, تبھی انہوں نے کہا نہیں پی لیں بنا کے لائیں, اس نے کہا نہیں پینی طبیعت اچھی نہیں. ایک دو بار اصرار کیا, اس نے کہا طبیعت اچھی نہیں ہے, اس نے کہا اچھا نہیں پیتی. وہ ساری چینک تھی اٹھا کے بیوی کے اوپر ڈیل دی. حدیث پر عمل ہو رہا ہے, کھلائے. ایسے بھی ہوتے. تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے. ایک ایکسٹریم ہے کہ پرواہ ہی نہیں کرنی, ایک ایکسٹریم یہ ہے نہیں. اس سے کیا سبق ملا, وہ یہ کہ ہر ایک کی طبیعت ہوتی ہے, کبھی انسان کی طبیعت کھانے کو کرتی ہے, کبھی آپ کی بھی طبیعت بطور شوہر کبھی کھانے کو نہیں کرتی نا, ہوتا ہے نا ایسا. بیوی بھی دو چار بار کہے اور آپ کہیں نہیں میری طبیعت کھانے کو نہیں کر رہی, اچھی نہیں ہے طبیعت, تو آپ چھوڑ دیں گے, یا بیوی سالن اٹھا کے آپ کے سر میں انڈیل دے گی, کیا کرے گی؟ بشیر خان صاحب کیا ہوتا ہے اگر آپ کی زوجہ یعنی وفور شفقت, شفقت اور محبت میں اوور ویلمڈ ہو جائے اور بہت آگے بڑھ کے کہے کہ تو کھا ہی نہیں رہے, تو اٹھا کے آپ کے منہ میں ہی انڈیل دے, تو آپ ناراض ہوں گے نا. تو جیسے آپ سمجھیں گے بھائی اس وقت طبیعت نہیں ہے میں کھا لوں گا, تو یہ تھوڑا سا لیبرٹی ہے نا. تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر اس نے ایک دو بار کہا کھا لیں اور بیوی کی طبیعت اچھی نہیں, وہ نہیں کھانا چاہتی, تو اس کو لیبرٹی دے دے تھوڑا. اس پر بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں, گھر میں اس پہ فساد ہوتے ہیں گھروں میں. ایک بار کہا دو بار کہا نہیں کہا جی, اچھا تو کھاندی کی میں نہیں, تو ہمیں کون میرے کہنے کا انکار کرنے والی, اس میں لڑائی ہوگی. ظلم ہے یہ, یعنی یہ حیمانیت ہے زندگی میں. ایسے لوگ دیکھے ہیں شوہر کہ کھانا پکا نمک زیادہ پڑ گیا, سالن میں مرچ زیادہ پڑ گئی. اب یہ جو بات کہنے والا ہوں اس میں تو آپ میں سے اکثر شوہران گرامی اسی کیٹیگری میں ہی نکل آئیں گے, مرچ زیادہ پڑ گئی, نمک زیادہ پڑ گیا. شوہر صاحب شام کو گھر تشریف لائے, لکما لیا نمک زیادہ ہے مرچ زیادہ ہے, تلخی میں آ گئے. کھانا پکانے کی تمیز ہی نہیں, کیا انسان نہیں ہے کھانے والے؟ بس ایک ایک جملے میں ایک ایک گیئر آگے بڑھتے چلے گئے, تیش میں آ گئے, فساد پڑ گئے. سارا دن نوکری کر کر کے آتے ہیں, تھک کے آتے ہیں دفتروں میں, آگے کوئی کھانا ہی عزت کا تمیز کا نہیں ملتا. سارا دن دکان پہ محنت کر کے کما کے سر کھپا کھپا کے آتے ہیں, کھانا آگے آئے تو تیار نہیں تھا, کھانے کو آدھ پون گھنٹہ دیر تھی, بس آتے ہی جلال میں آ گئے, کھانا ہی وقت پہ نہیں ملتا, کما کما کے جان نکل گئی. یا گھر آتے ہیں تو کھانا ہی نہیں, عزت ہی کوئی نہیں, یہ کیا تماشا ہے, بس اسی پہ فساد ہو گئے. بولیے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو میری بات کی تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کر دیں کہ ہوتا ہے. اب یہ میں پردہ ہی رکھتا ہوں, یہ نہیں کہتا کہ آپ کے گھروں میں ہوتا ہے, اس کو پردے نہیں رہنے دیتے ہیں. آپ نے تائید کر دی کہ ہوتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے کئی گھر دیکھے, میرے پاس کئی جھگڑے آئے, میرے پاس کئی جھگڑے آئے. ان کو سمجھاتے ہیں خدا کے بندے عورت ذات بھی انسان ہے. میں نے آپ کو پہلے خطاب میں کہا تھا کہ مرد بھی کام کرتا ہے عورت بھی کام کرتی ہے. شوہر خدا کے لیے سوچے کہ اس نے تو صبح سویرے اٹھ کے کپڑے پہنے اور ٹیبل پہ تیار ناشتے کا انتظار کیا, بیوی نے خود بھی دفتر جانا ہے کام کرنے, شوہر نے بھی جانا ہے, اس بیوی نے اس کو ناشتہ بھی کروانا ہے, بچوں کو بھی تیار کروانا ہے, بھیجنا ہے, اور پھر نوکری پر بھی جانا ہے, واپس آ کے کھانا تیار بھی کرنا ہے, کھلانا بھی ہے, خود بچ جائے تو کھانا بھی ہے, اور اوپر شوہر صاحب کی گالیاں بھی کھانی ہیں اور شوہر صاحب کا جلال بھی سہنا ہے. صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ یہ ہوتا ہے گھروں میں, اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ درندگی ہے. شوہر کو چاہیے کہ دیکھے کہ وہ میری لائف پارٹنر ہے اور مجھ سے زیادہ ذمہ داری نبھا رہی ہے. اگر آئے کھانا لیٹ ہے, تیار ہوا, کیا ہوا, پانی پیئے ٹھنڈا, اگر غصہ آتا ہے تو ٹھنڈے پانی کے دو گلاس پی لیں, درود پاک پڑے, بیٹھ جائیں صبر سے, انسان بنے. انسان کا کام نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ جلال میں آ جائیں, صبر کر کے بیٹھ جائیں, اللہ اجر دے گا. اگر نمک مرچ مسالہ کو زیادہ پڑ گیا, انسان ہے کبھی پڑ جاتا ہے, کیا ہوا. ایسے لوگ دیکھے کہ پلیٹ اٹھائی اور دیوار پہ دے ماری, ایسے بھی لوگ بعض جھگڑے کیسز آتے ہیں نا, جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو سنتے سنتے جھگڑوں میں پھر یہ سارے واقعات آ جاتے ہیں سامنے. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کلیش ہو جاتا ہے. لہذا ایک دوسرے کے ساتھ ریسپیکٹیبل لیونگ ہونی چاہیے, باعزت لیونگ ہونی چاہیے. عورتوں کے حقوق ہیں, ان کی عزت ہے, یعنی وہ مخلوق, وہ نوکرانی نہیں ہے آپ کی. بیوی آپ کی نوکرانی یا زر خرید غلام نہیں ہے, اس کو بھی اللہ پاک نے اسی طرح عزت دی ہے جیسے آپ کو, اور ریسپیکٹیبل لیونگ ہونی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عورت کے ساتھ باعزت ڈیلنگ ہونی چاہیے, چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. کھانا وقت پر پکا نہیں پکا, اچھا پکا, ٹیسٹ اچھا بنا نہیں بنا, کوئی کچا رہ گیا, برا رہ گیا, نمک مصالحہ زیادہ پڑ گیا, دیر ہو گئی, حتیٰ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لیٹ جاتے ہیں, بیوی کو نہیں پتا کہ شوہر کھا کے آئے گا باہر سے یا گھر آ کھائے گا. بعض کو تو آپ نے بتایا نہیں, انہوں نے کھانا کھا کے ختم کر لیا, آپ پہنچے, آپ نے کہا کھانا دیں, ان کو نہیں پتا تھا بازو کا, تو کھانا نہیں بچا, اس پر فساد ہو گیا. کوئی کیا ہو گیا, ایک وقت کھانا نہیں بچا تو کیا ہو گیا, صبر کر لیں. کوئی کھجور پڑی ہوگی, کوئی روکھی پڑی ہوگی, کوئی سلائس پڑا ہوگا, کوئی اچار پڑا ہوگا, کوئی دودھ پڑا ہوگا, کچھ نہیں, کوئی پانی پڑا ہوگا, کوئی دو لک میں بہت ہی بھوک ہے, کھا کے پانی پی لو, اللہ کا شکر ادا کر لو. صبر کی زندگی ہونی چاہیے. کیا اور جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ میں کوئی ناممکن باتیں نہیں کہہ رہا ہوں, جو آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کا شکر ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں. یہ جو کہیں ہیں بھائی مرچ زیادہ پڑ گئی, نمک زیادہ پڑ گیا, اچھا سالن نہیں بنا, ٹیسٹ صحیح نہیں بنا, بر وقت کھانا نہیں ملا, دیر ہو گئی, یا رات کو کھانا ختم ہو گیا, کھانے کا ہی نہیں ملا, بھوکے سونا پڑ گیا, تو مجھے بھی اس دیواجی زندگی گزارتے ہوئے 22 سال ہو گئے. کیا اس دیواجی زندگی گزارتے ہوئے 22 سال ہو گئے ہیں, اور میں آپ کو درس دے رہا ہوں اور اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ 22 سال میں جتنی باتیں یہ کہی ہیں ان میں سے کسی ایک بات پہ میرے ماتھے پہ شکن نہیں آیا, 22 سال میں نہیں آیا. ناراض ہونا تو دور کی بات ہے, ملال نہیں آیا. سمپل سی چیز ہے, بس صرف وہ نصیحت جو میں نے آپ کو بتائی اس کو ذہن میں بٹھا لو کہ وہ بھی انسان ہے آپ کی طرح, اور سارا دن محنت کرتی ہے, بچوں کا خیال کرتی ہے آپ کی بیوی, گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے, اور پھر وہ اکثر گھرانے جن میں ملازمہ نہیں, کام کرنے والی خادمہ نہیں ہے, وسائل تھوڑے ہیں, تو اس میں پھر جھاڑ پھونک بھی کرنی, صفائی بھی کرنی, کپڑے بھی دھونے, پکانا بھی. اگر سارا کوانٹم آف ورک جمع کر دیں اور ایمانداری کے ساتھ جائزہ لیں تو شاید آپ کو شرم آ جائے, ایک ذات کے اوپر گھر کا کتنا بوجھ ہے. اگر اس چیز کا احساس ہو کہ اس کی نیکیاں اور بھلائیاں کتنی ہیں تو پھر آپ ہمیشہ صبر میں رہیں, ہمیشہ اچھا ریسپانس دیں, اس سے ازدواجی زندگی خوشگوار ہوتی. تو فرمایا کھانے کا وقت ہو تو کھلاؤ, وتکسوہا اذا اکتسیت, اور جب آپ پہنے تو پہننے کا بھی اچھا دیں, پہننے کا بھی اچھا دیں. تو دونوں طرح کی قسمیں پائی جاتی ہیں, ایسی شوہران گرامی بھی پائے جاتے ہیں جن کو اپنے پہننے کا تو بڑا خیال رہتا ہے لیکن بیوی بچوں کے پہناوے کا خیال, بچے کچھے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, بچے ود کچھے, میں ایسے دیکھتے ہوں بچے ود کچھے, اور خود اپنا سٹیٹس کی پرواہ, سٹیٹس کانشسنس, کپڑے ایسے ہوں کریز خراب نہ ہو, سوٹ ٹھیک ہو, ٹائی ٹھیک ہو, ایک طرف یہ حالت ہوتی, بیوی کے پاس پہننے کا نہیں ہے, گزارا کر رہی ہے بیوی جیسے بھی ہے, مگر اپنے سوٹنگ بڑی شاندار ہے. تو ایسے شوہران گرامی بھی دیکھے ہیں اور ایسی بیویان گرامیہ بھی دیکھی ہیں, ازواج مکرمات, تو ایسے بھی دیکھے ہیں اس کے برعکس بیویاں کہ وہ خود اپنا پہناوا زبردست رکھتی ہیں اور شوہر کا کوئی خیال نہیں کرتی, اور وہ وسائل کم ہیں, سارے عورتیں اپنے طرح طرح کے رنگ برنگ زیبائش کے لیے کپڑوں اور سوٹوں پر خرچ ہو جاتا ہے, اور شوہر غریب مسکین خادم لگتا ہے, نوکر لگتا ہے. ایسی عورتیں بھی آج کل کثیر تعداد میں, یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. عورتوں کے کپڑے لیبرٹی سے نہ آئے تو گزارا نہیں ہوتا, کیوں جی ہم نے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے لوگوں میں, عورتوں نے تو چونکہ عزت والی جگہوں پر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, تو مرد نے نہیں اٹھنا بیٹھنا, مرد نے صرف مرنا ہوتا ہے. ایسی عورتیں بھی لیبرٹی انارکلی بنا دیتی ہیں اپنے گھر کو, جو نیا فیشن آتا ہے کپڑے خرید لیں گے، شوہر کے وسائل کا خیال نہیں کریں گے، سوٹوں پہ سوٹ، اتنی کثیر تعداد میں آگ بھی لگا دو تو دو گھنٹے لگ جائیں جلنے میں، اور پہننے کا موقع نہیں آئے گا، نہ شوہر کے وسائل دیکھیں گی۔ ہر شادی آ گئی فساد کر دیا۔ یہ عورتیں توجہ سے سنیں کہ اب شادی ہے، نیا سوٹ چاہیے، اب منگنی ہے اس کی، اس پر نیا سوٹ چاہیے، اب تیل ہے، نیا سوٹ چاہیے، پتہ نہیں اب اس کے بعد گھی ہے، اب نیا سوٹ چاہیے، اب اس کے بعد پتہ نہیں اور کیا کیا ہے، مہندی ہے، نیا سوٹ چاہیے، بتیاں ہیں، نیا سوٹ چاہیے۔ یہ حاجی راحت حبیب صاحب ہی بتائیں گے کہ ایک شادی کی ساتھ ساتھ فنکشن بن گئے ہیں، بن گئے ہیں کہ نہیں، ایک شادی خاندان کے لیے عذاب بن گیا، ذات بر ہر فنکشن کے لیے نیا سوٹ، شوہر غریب کے پاس وسائل ہی نہیں، مر جائے، ذبح ہو جائے، حرام کی کمائی لائے، رشوت لائے، ڈاکہ کرے، جو قرض اٹھائے، جو کچھ ہے، ہم نے تو جانا ہے، ہماری تو عزت کا سوال ہے۔ عورتیں کہتی وہ فلاں فلاں کی بیوی جائے گی اور ہماری، اس کے بعد پھر اب نیل پالش بھی اتنے ہی رنگ کی ہو جتنے رنگوں کی کپڑے ہیں، اس کے بعد جوتوں کے رنگ بھی اسی طرح کی ہوں جیسے کپڑے ہیں، اب لپسٹک کا رنگ بھی وہی ہو، لپسٹک ساری زندگی سنتے تھے کہ ایک ہی رنگ کی ہوا کرتی تھی، لپسٹک سرخ ہوا کرتی تھی، اب درجنوں رنگوں کی، درجنوں کیا بلکہ سو سو رنگ کی لپسٹک ہے، آپ خریدنے چلے جائیں لپسٹک، آپ کہیں گے قاضی صاحب آپ کو کیا پتا ہے، مجھے اللہ کا شکر ہے میں یہاں رہتا ہوں، آپ چلے جائیں لپسٹک کے لیے اتنا ڈبا دکھائیں گے، اس میں سو سو لپسٹک کے نمبر لکھے ہوئے ہوں گے، یہ نمبر 30 ہے، یہ 31 ہے، 32 ہے، 34 ہے، 35 ہے، 40 ہے، 45 نمبر ہوں گے، ہر نمبر کا ایک الگ ریفلیکشن، ایک کلر ہوگا، رنگ ہوگا۔ اب آپ کو تو نہیں تائید کریں گی، آپ سے تائید نہیں، یہ تائید نیچے سے ہو رہی ہوگی، خواتین کر رہی ہوں گی، وہ براؤن کلر کی ہے، گرین کلر کی ہے، بلو کلر کی ہے، یلو ہے، طرح طرح کے رنگ ہیں، جیسا کپڑا ویسی لپسٹک، ویسی نیل پالش، ویسے میک اپ، ویسے زیور، ویسے سوٹ، اور یہ عورتیں پورے کے پورے گھر کے نظام کو برباد کرنے کا باعث ہو رہی ہیں۔ سادگی تو دور کی بات رہی نا، نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے، شوہر کے وسائل کا خیال نہیں کرتی۔ ہر کوئی نواز سندھو صاحب تھوڑا ہے کہ ڈنمارک سے کما کے لائیں گے، پیسے ڈنمارک سے آ رہے ہیں جو چاہیں کمائی کر رہے ہیں، ہر کوئی ایسا تو نہیں ہے نا جی، مسکین لوگ بھی ہیں، احمد نواز انجم صاحب بھی ہیں، بشیر خان بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ممتاز قادری بھی ہے، یہاں سے کمانے والے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر کا وسائل کا خیال کرے، جتنے اللہ نے وسائل دیے اس کے اندر چادر پھیلا، پھر ایک نہیں، پھر اتنی بیٹیوں اور بیٹوں نے بھی اس طرح کپڑے بنانے، سوٹ بنانے، یعنی ایک شادی اپنی نہیں، رشتہ داروں میں، یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ کھاتے پیتے لوگ ایک شادی دو دو تین تین لاکھ کے خرچے کے عذاب کا باعث بن رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے۔ جس شادی پر ایک گھر، کسی کی شادی، جنگ کی پنجابی زبان میں جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، شادی کسی کی اور تین تین لاکھ کا خرچہ برباد آپ نے کر لیا، جنگ کی پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں جنج پرائی تے احمق نچے، جنج پرائی تے احمق نچے۔ یہ کہاں سے مثال بنی؟ پہلے رواج تھا جب وہ بٹھا دیتے تھے گھوڑے پر، وہ شوہر کو، برات کو دولہے کو گھوڑے پہ بٹھا دیتے ہیں نا، تو سرخ اوپر سرخ گوٹی والا دوپٹہ بنا کے بیوقوف بنا دیتے ہیں اس کو، یہ بھی عورتیں ہی کرتی، مرد اچھے بھلے مرد کو وہ گوٹے کنارے والا دوپٹہ سرخ بنا کے بیوقوف بنا دیتے اور پھر گھوڑے پہ چلا کے اس کا جلوس نکالتے تھے، برات نکلتی تھی، جانا اس نے ماڈل ٹاؤن سے چل کے فیصل ٹاؤن ہے تو پہلے وہ اشرے لے جائیں گے، یہ ہوتا تھا کہ نہیں شہروں میں؟ چھوٹے شہروں میں اب بھی یہ رواج ہے، شرپور میں ہوگا، یہ چھوٹے شہروں میں ہر طرف یہ، تو شہر کا چکر لگاتے تھے، تو جب یہ شہر کے چکر لگتے تھے تو وہاں احمق ناچتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ جانج یعنی برات کسی کی، دولہا کوئی، اور شہر کے جوان اکٹھے ہو کے آ جاتے تھے، نہ کوئی کسی کا ماموں، نہ چاچا، نہ بھانجا، نہ بھتیجا، نہ لینا نہ دینا، برات میں تو وہ گھوڑے کے آگے آگے ناچتے تھے، دھمال ڈالتے تھے، ان سے پوچھو تم کیا لگتے ہو دولہے کے، نہیں جانتا ہی کوئی نہیں، شہر کے اکٹھے ہو گئے اچک کے، شادی کسی کی، وہ ناچ رہے ہیں، اس پر مثل بنی کہ جنج پرائی احمق نچے، پاگل مفنون کو ناچنے کا موقع مل گیا نا، شوق پورا ہو گیا، تو مطلب ہے کہ آپ کے بیٹے بیٹی کی شادی ہو تو خرچ کی سمجھ میں آتی ہے، اعزہ اقارب کی شادی ہے اور اس میں سات سات دن تقریبات پہ لاکھوں روپے برباد ہو رہے ہیں، اور اس میں اس بربادی کا سبب عورتیں بنتی ہیں. عورتیں کنٹرول کریں اپنی سعادت کو اور گھروں کے نظام کے اندر سادگی اور اعتدال اور وسائل کے اندر رہنے کی عادت سیکھیں. یہ وہ احسان شوہروں پر عورتیں کر سکتی ہیں. شوہروں کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا, یہ عورتوں کی وجہ سے پریشر آتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو صورتحال ہے کہ یہ کپڑا پہنا جو پہنے پہنائے اس میں اعتدال ہونا چاہیے, اور شوہر بیوی کے لیے حق ادا کرے, بچوں کا حق ادا کرے. پھر آگے فرمایا اللہ پاک نے, یہاں حدیث پاک حضور نے فرمایا ولا تدرب الوجہ. اول تو حکم دیا کہ بیویوں کو مارو نہیں, بیویوں کو مارو نہیں, منع فرمایا مارنے سے, اس لیے کہ وہ کمزور جسم ہے, صنف نازک. مارنے سے منع فرمایا, مارنا ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے. اچھے بھلے شریف لوگ, اونچ نیچ بات شروع ہوتی ہے اور ایک دو منٹ کے بعد پھر جوتے ٹانگیں لاتے ہیں, خدا جانے ایک جارے کا دنگل بنا دیتے ہیں, جارے اور ناصر بولو کا. گھروں میں ہو رہا ہے تو یہ حیوانیت ہے, مارنا نہیں چاہیے. اور اگر بالفرض انسانی زندگی یا اشارہ یہ سمر کی طرف ہے کہ ایسی نوبت آ جائے کہ کبھی آپ بے بس ہوتے ہیں, حد سے بڑھ جاتی, عورت نے نشوز کر دیا, عورت نے یعنی نافرمانی کر دی, اکڑ گئی, بے ادبی کر دی, گستاخی پر آ گئی, سامنے اکڑ گئی, گستاخ ہو گئی, یا اس نے زیادتی کی, اس نے زیادتی کی اور اس نے گستاخی اور نشوز پر آ گئی, ایسی صورت میں بامر مجبوری تیش میں اگر شوہر کا ہاتھ اٹھ گیا تو اس کے لیے حد مقرر کی, ولا تدرب الوجہ, اٹھ بھی جائے تو چہرے پر خبردار مت مارو, چہرے پر بولیے مت مارو, چہرے کو بین کر دیا, نہیں مار سکتے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ام المومنین اگر ایسی نوبت آ جائے اور شوہر بالفرض مجبور ہو کے مارے تو وہ کتنا مار سکتا ہے, اس کی حد کیا ہے؟ فرمایا کبھی مسواک کیا ہے تم نے؟ عرض کیا جی کیا ہے. فرمایا جس لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے سے مسواک کرتے ہو اس مسواک کے ذریعے مار سکتے ہو, یہ کچھ مارنے کی اجازت, اتنا مارو جیسے ایک مسواک کے لگنے سے ضرب ہوتی. تو اگر ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ مارنے کی نوبت آ جائے تو پھر تو ایسے مارتے ہیں جیسے کوئی جلاد کوڑے لگا رہا ہے, وہ پورے بازوؤں کی طاقت اور ایکسرسائز ہی نکل جاتی, گھوسے لگاتے ہیں, استغفر. ایسے گھروں میں لوگ مارتے ہیں, عورتوں کے نیل پڑ جاتے ہیں, ان کے ضربیں آ جاتی ہیں, گر پڑتی ہیں, گرا کے اوپر سے مارتے ہیں. اتنی حیوانی زندگی اس معاشرے کے اندر, اللہ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے. باعزت زندگی ہونی چاہیے, مسلمانوں جیسی زندگی. حضور اسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی, تم میں سے اچھا مسلمان اور بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے, اور فرمایا میں تم سب سے بہتر ہوں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سلوک میں. تو آقا علیہ السلام نے اپنا نمونہ پیش فرمایا, اور پھر فرمایا ولا تقبہ ولا تہجر الا فی البیت. اور اس کے حکم دیا کہ اس کو یعنی اس کی تقبیح نہ کرے, یعنی اس کی تذلیل نہ کرے, اس کی تذلیل نہ کرے, اس کی قباحت جو ہے اس کو اجاگر نہ کرے, اتنا گھٹیا پن اس کے ساتھ گھٹیا مظاہرہ نہ کرے, نہ مار میں, نہ گفتگو میں, نہ سلوک میں. اور فرمایا اگر کسی ناراضگی کی وجہ سے الگ ہونا پڑے, یہ بھی ایک فرمایا سورہ نساء میں ایک جگہ ہے, اگر نشوز کریں, گستاخی کریں, بے ادبی کریں تو حد قرآن مجید میں ہے کہ ان سے بستر جدا کر لو, یہ بڑی سزا ہے. وَدْرِبُوْهُنَّا, مارو مگر مارنے کی میں نے بتا دیا, چہرے پر نہ مارو, اور ایسا مارو جیسے مسواک جیسی ضرب لگے, یعنی ایسا نہ مارو جیسے کسی کو اذیت دی جاتی, اذیت ناک نہ مارو. تادیباً بس ہلکا سبق نصیحت کے لیے. آج کل تو اس کا الٹ بھی ہو گیا ہے, خیر آج کل تو ایسے شوہران گرامی بھی ہیں کہ جو الٹا بیویوں کی زد میں ہیں, بیویاں مارتی بھی ہیں. اب میں یہ تو ہاتھ کھڑے کروا کے نہیں پوچھوں گا کہ پردے میں ہی رہنے دیں, کئی پردہ نشینوں کے نام آئیں گے جو دکھی ہو کے ہاتھ کھڑا کر دیں گے جی ہم بھی مار کھاتے ہیں, یہ نہیں ہاتھ اٹھواتا, لیکن مجھے پتا ہے میں کہوں تو کئی ہاتھ اٹھیں گے. یعنی برعکس بھی ہو گیا معاملہ, بیویاں جابر ہو گئی ہیں, گالیاں دیتی ہیں, مارنے لگ گئی ہیں, آداب ختم ہو گئے ہیں, تہذیب ختم ہو گئی ہے, ہاتھ اٹھاتی ہیں, گالی گلوچ کرتی ہیں, ایسے حالات بھی ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مار کھاتے کھاتے شوہر بیچارے بھاگ کے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. کسی نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کپڑے جھاڑتے جھاڑتے. بس وہ ذرا نیچے گر گیا تھا, کپڑے جھاڑ رہے تھے. ایسے حالات بھی ہیں. تو دونوں طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. بیویاں, بچیاں, بیٹیاں, بہنیں, مائیں سمجھیں کہ ان کی حد ہے, اور شوہر کا ادب اور اکرام کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. اختلاف میں بھی, جھگڑے میں بھی اللہ ناراض ہوگا, آخرت خراب ہو جائے گی. شوہر سمجھے کہ حد ہے, جھگڑے اختلاف ناراضگی میں بھی ایک لیمٹ سے آگے نہ جائیں, اذیت نہ دیں, تذلیل نہ کریں. اور فرمایا اگر علیحدگی ہو کسی, ان کو بہت ہی آپ نے سبق سکھانا ہو, تو بستر جدا کر لیں چند دنوں کے لیے. کیا؟ مگر فرمایا گھر سے باہر جدائی نہ کریں, اتنی اذیت نہ دیں کہ گھر سے باہر چلے جائیں. اور جو بلا تقبح, جیسے میں نے کہا, یہ تقبیح, یہ تذلیل, یہ لعنت ملامت, اس سے منع کریں کہ اس کو یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے تباہ و برباد کرے, یا اس کی تخمیح کریں, یا قباحت کریں, یا اللہ تجھے ایسا کر دے, ذلیل کر دے, ایسا نہ کہیں. نہ عمل سے کریں, نہ زبان سے کریں. یہ حدیث, یہ جتنی میں نے بیان کیا مضمون, یہ ابو داؤد میں سیاستہ میں حدیث حسن ہے. اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ما اکرمہن الا کریم وما اہانہن الا لئیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کی تکریم, عزت افزائی, کیا عزت کے ساتھ عورتوں سے وہی شخص سلوک کرتا ہے, عزت والا سلوک, جو خود عزت والا ہے. اور فرمایا جو عورتوں کو بے عزت کرتا ہے وہ شخص خود بے عزتی اور لانتی ہے. جو شخص عورتوں کو بے عزت کرتا ہے, ان کی تذلیل کرتا ہے, فرمایا وہ شخص خود لئیم ہے, وہ بے عزت ہے, گٹیا اور کمینہ شخص ہے. فرمایا جو باعزت ہے وہ عورت کے ساتھ عزت کا سلوک کرے گا, جو کمینہ ہے وہ عورت کے ساتھ گٹیا سلوک کرے گا. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان. ایک حدیث میں آقا نے فرمایا, ابو داؤد اور مسند احمد میں, من کان لہ امراتان فمال الی احداہما جاء یوم القیامۃ وشقہ مائل. فرمایا اگر کسی شخص نے دو بیویاں رکھی, میں مضمون آج تھوڑا سا وقت 15 منٹ زیادہ لے لیے کیونکہ مضمون آج ختم کر دیں, آگے میں باہر سفر پہ جا رہا ہوں تو ایسا کٹ نہ جائے. تو جس شخص کے پاس دو بیویاں ہیں, آقا نے فرمایا اگر دو بیویاں کسی کے پاس ہیں اور وہ ایسے حالات ہو گئے, اور ایسا نہ کرو کہ کسی ایک کی طرف اتنا جھک جاؤ کہ دوسری بالکل احساس محرومی کا شکار ہو جائے. اگر از خود وہ احساس محرومی میں ناجائز مبتلا ہو, جذباتی وجہ سے, جذبات کی وجہ سے, تو آپ کے بس میں نہیں ہے, آپ گناہگار نہیں, لیکن آپ کا عمل انہیں محروم کرنے والا عمل نہ ہو, ناروا عمل نہ ہو کہ بالکل انہیں معلق اور بے دھیان کر کے چھوڑ دو. فرمایا اگر دو شادیاں ہوں اور ایک شخص ایک کی طرف بالکل ہی جھک جائے کہ دوسری نظر انداز ہو جائے, تو فرمایا قیامت کے دن وہ شخص اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو فالج زدہ جیسے ہوتا ہے, وہ جھکا ہوا ہوگا. اور پھر یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ جب ملاپ کرو اور ازدواجی حقوق ادا کرو, اس میں بھی اعتدال رکھو, عزت کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ, حیوانوں اور جانوروں اور پرندوں کی طرح نہیں, حیوانوں جانوروں اور پرندوں کی طرح نہیں, عزت دار انسانوں کی طرح. تو میں نے چند حقوق آپ کو خواتین کے اور عورتوں کے بیان کر دیے, اسی طرح چند حقوق مردوں کے لیے بیان کر دیے تھے. شوہروں کے مدعا یہ تھا کہ ازدواجی زندگی ایک کل ہے اور ایک گاڑی ہے, شوہر اور بیوی دونوں اس گاڑی کے دو پہیے, دونوں کو چاہیے کہ برابری کے ساتھ چلیں, محبت کے ساتھ چلیں, باہمی احترام سے چلیں, حسن سلوک سے چلیں, تب اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی اور اولاد مل کر ایک اچھا خاندان معرض وجود میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ ایک دوسرے کے جملہ حقوق محفوظ کر سکیں. ایک سوال ہے, اگر بیوی شوہر کی والدہ سے الجھتی ہو تو پھر شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر بیوی شوہر کی والدہ سے الجھے تو ہر ممکن بیوی کو نصیحت کرے, مار پٹائی نہ کرے, نصیحت کرے, نصیحت کرے, سمجھائے, جائزہ لے کہ کیوں الجھتی ہے, اور جس شوہر نے یہ بات لکھی ہے اس کو یہ بھی کہوں گا کہ وہ اس امر کا بھی جائزہ لے کہ الجھاؤ میں کیا قصوروار صرف اس کی بیوی ہے یا اس کی والدہ ماجدہ اور امی جان کا بھی قصور ہے. وہ شوہر کی تو ماں ہے مگر یاد رکھ لے کہ اس کی بیوی کی ساس ہے. اور تالی عام طور پہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. تو شوہر کو دیانتدارانہ جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی والدہ کا قصور کتنا ہے اور بیوی کا قصور کتنا ہے. مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرے, سلجھ جائے تو بہتر, اگر نہ سلجھ سکے نہ سلجھ سکے تو مار پٹائی کی روش شروع کر دینے یا طلاق پر نوبت لانے سے ہزارہ درجے بہتر. اور شریعت کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ رہائش مہیا کرے, علیحدہ ہو جائے. شریعت نے بیوی کو اور ماں باپ کو اکٹھا رکھنا یہ فرض قرار نہیں دیا, علیحدہ رہائش مہیا کرنا بیوی کا حق ہے. اچھی بات ہے ہمارے معاشرے کی روایت کے مطابق اکٹھے رہیں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے اکٹھا رہنا محال یا ناممکن ہو جائے اور ساری کوششیں ناکام ہو جائیں تو اس کے بعد برا قدم نہیں اٹھانا چاہیے, پھر علیحدہ ہو جانا چاہیے. اسی گھر میں الگ ہو سکیں, حصے الگ کر لیں, کھانا پینا الگ کر لیں, کمرے الگ کر لیں, اور اگر وسائل اجازت دیں تو گھر قریب قریب الگ کر لیں. پھر باہمی پیار اور محبت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ رکھیں, مگر علیحدہ رہنے میں خیر ہوگی. گھر میں اکٹھا رہ کر ہر وقت فتنہ فساد رکھنا شر ہے, اس کے مقابلے میں الگ رہنا اس میں خیر ہے. کسی نے پوچھا جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت کوئی نہیں جہیز کی, یہ ماں باپ کی طرف سے تحفہ ہے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت اس کا گھر آباد کرنے کے لیے, اپنے وسائل کے مطابق جو کچھ دے سکے یہ ان کا تحفہ ہے. اور جہیز عزر و شرع فرض اور واجب نہیں, اور جہیز اتنا دے جتنا وسائل ہوں حق بنے, اس کے لیے مقروض بھی نہ ہو اور بخیلی بھی اور کنجوسی بھی نہ ہو, قرضے بھی نہ اٹھائے اور کنجوسی بھی نہ کرے. اور یہ بھی کسی نے سوال کیا, اگر شوہر بیوی پر تومت لگائے تو شوہر کو تومت لگانے سے بچنا چاہیے؟ یہ حرام ہے, گناہ ہے, اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. تومت لگانے کا مطلب تو پھر علیحدگی کا راستہ ہموار کرنا ہے. شوہر کو اپنی زبان کو پاک اور محتاط رکھنا چاہیے, اور الا یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ تومت نہیں وہ امر واقعہ ہے تو اس کا علاج بھی بطور دیگر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے حالات کو, ازدواجی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے معین کردہ حقوق کے مطابق چلنے اور چلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.